بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ میں روزانہ نشر ہونے والے پروگراموں کو باقاعدگی کے ساتھ اپلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں, urdu.sehar.tv.ir. اور سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سکیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد اربعین حسینی کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین اخبارات و جرائد کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافہ سن سکیں گے, اور اسی پر ہماری دوسری مجلس کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا کے چہلم کے موقع پر پورا ایران اسلامی سوگوار اور اسدار ہے, اور ہر طرف مجالس عزا اور نوح و ماتم کا سلسلہ جاری ہے. اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب نے ایٹمی تنصیبات تک رسائی کے بارے میں آئی اے ای کے سربراہ کی تازہ رپورٹ کو مشترکہ بیانیے کے منافی اور توقعات سے زیادہ قرار دیا ہے. ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو 10 مہینے پورے ہونے پر پیر کو کسانوں نے ہندوستان بند کا اعلان کیا, جس سے دارالحکومت دہلی سمیت مختلف ریاستوں میں معمولات زندگی متاثر ہوئے. خاص خاص خبروں کے بعد اب تفصیلی خبریں. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب با وفا کے چہلم کے موقع پر پورا اسلامی جمہوریہ ایران سوگوار اور اسدار ہے, اور ہر طرف مجالس عزا اور نوح و ماتم کا سلسلہ جاری ہے. اربعین حسینی کے موقع پر جہاں ایران اسلامی سراپا سوگوار اور نوحہ کناہ ہیں, وہیں نجف سے کربلا کے درمیان 14 مارچ میں شرکت سے محروم رہ جانے والے ہزاروں لوگوں نے تہران میں جاری 14 مارچ میں شریک ہوئے, اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب با وفا کا غم منا رہے ہیں. تہران میں 14 مارچ کا آغاز شہر کے قلب میں واقع امام حسین علیہ السلام اسکوائر سے ہوا. مارچ کے شرکا 17 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے نواحی تہران میں واقع شہر رہ پہنچے اور بارگاہ حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام میں حاضری دے کر انہیں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیا. تہران میں ہر سال عوامی سطح پر مختلف علاقوں سے جلوسۂ عزا برآمد ہوتے ہیں, اور 14 مارچ کی طرح پیدل سفر کر کے بارگاہ عبدالعظیم حسنی پہنچتے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں عاشقان حسینی، جن میں بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوان سب ہی شامل ہیں، علم اور دوسرے تبرکات کے ساتھ نوائش تہران جانے والے راستے پر اس مارچ میں شرکت کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ آج ایران میں 20 سفر ہے اور ملک بھر میں شہداء کربلا کا چہلم نہایت ہی عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و ولولے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اربعین حسینی کے موقع پر اس وقت کربلا مولا میں لاکھوں زائرین حسینی اپنے مولا کا چہلم منانے کے لیے موجود ہیں۔ عراقی نیوز ایجنسی واق کی رپورٹ کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے حرم کے نائب متولی افضل الشامی نے کہا ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کے چہلم میں شرکت کے لیے عراق کے مختلف صوبوں سے لاکھوں عاشقان حسینی پاپیادہ کربلا مولا کی جانب رواں دواں ہیں، جبکہ دیگر ملکوں کے زائرین بھی کربلا کی جانب پہنچ رہے ہیں۔ افضل الشامی نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ شہر کربلا مزید زائرین اور مقبوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، کہا کہ سروسز اور سیکیورٹی امور پر بدستور عمل کیا جا رہا ہے اور شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر سیکیورٹی پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے نائب متولی نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری مختلف اداروں کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے، جبکہ کربلا باب المحور پر نقل و حمل کی خدمات حرم حسینی سنبھالے ہوئے ہے اور زائرین کے نقل و حمل میں کسی طرح کی کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ عالم ربانی آیت اللہ حسن زادہ آملی کی نماز جنازہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی امامت میں ادا کی گئی۔ بعد ازاں انہیں ان کے آبائی شہر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پیر کی الصبح علامہ حسن زادہ آملی کی نماز جنازہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی امامت میں ادا کی گئی۔ بعد ازاں رہبر انقلاب اسلامی نے علامہ حسن زادہ آملی کے پیکر مطہر پر فاتحہ پڑھی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ عالم ربانی سالک اللہ آیت اللہ حسن زادہ آملی ہفتے کی شب 93 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی کے جسد خاکی کو ان کے آبائی شہر لاری جان کے قصبے ایرا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی تدفین میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر قرآن خوانی، مجلس سازا اور نعت خوانی بھی کی گئی۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی مختلف علوم پر تسلط رکھتے تھے اور علماء کے درمیان علامہ ذوفنون کے لقب سے مشہور تھے۔ علامہ حسن زادہ آملی نے 190 سے زیادہ کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب نے ایٹمی تنصیبات تک رسائی کے بارے میں IAEA کے سربراہ کی تازہ رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے مشترکہ بیانیے کے منافی اور توقعات سے زیادہ قرار دیا ہے۔ کرج کی تاسا کمپلیکس میں نگرانی کے کیمرے نصب کرنے کی اجازت نہ دینے کے بارے میں IAEA کے سربراہ کی تازہ رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے اپنے ٹویٹ میں واضح کیا کہ رافائل گروسی کی اس رپورٹ میں درج مذکورہ سائٹ کی نگرانی کا معائنہ مشترکہ مفاہمت کا حصہ نہیں ہے۔ ایرانی مندوب قاسم غریب آبادی کے ٹویٹ کے مطابق انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایک سال کے عرصے میں ایران کی ایٹمی تنصیبات میں تین تخریبی کارروائیوں کے باوجود آئی اے ای نے اب تک ایسے شرپسندانہ اقدامات کی مذمت نہیں کی ہے اور اس نے اپنے معائنہ کاروں کی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ عالمی اداروں اور تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب نے واضح کیا کہ آئی اے ای کے نگرانی کے تمام تر آلات وسائل کی تنصیب کی اجازت تہران نے قانونی طور پر نہیں بلکہ سیاسی معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دی ہے، لہذا آئی اے ای اپنے لیے ایسے کسی بھی قانونی حق کا دعویٰ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اسے ایسا کرنا چاہیے۔ ایرانی مندوب کاظم غریب آبادی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ 12 ستمبر کو ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ اور آئی اے ای کے ڈائریکٹر کے درمیان ہونے والا اتفاق رائے محض تہران کی نیک نیتی کی ثبوت کے طور پر انجام پایا تھا اور اس میں پہلے سے نشاندہی کیے جانے والے آلات میں نئے میموری کارڈز لگانے کی بات کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تہران اور اس کے بعد ویانا میں ہونے والے مذاکرات کے دوران یہ بات پوری طرح واضح کر دی گئی تھی کہ کرچ کے تاسا کمپلیکس کے بارے میں سیکیورٹی اور عدالتی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، لہذا یہ سائٹ ٹیکنیکل سروسز کے آلات کے زمرے میں نہیں آتی۔ یہی وجہ تھی کہ مشترکہ بیان میں نشاندہی شدہ آلات جیسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ آئی اے ای کے سربراہ رافائل گروسی نے اتوار کی شب اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران نے 20 سے 22 ستمبر کے دوران کرچ کے تسا کمپلیکس کے سوا تمام ضروری ایٹمی تنصیبات میں نگرانی کے آلات تبدیل کرنے اور کیمروں کی میموری کارڈز بدلنے کی اجازت دی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو 10 مہینے پورے ہونے پر پیر کو کسانوں نے ہندوستان بند کا اعلان کیا، جس سے دارالحکومت دہلی سمیت مختلف ریاستوں میں معمولات زندگی متاثر ہوئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی سرحدوں پر گزشتہ 10 مہینے سے زرعی قوانین کے خلاف دھرنے پر بیٹھے کسانوں اور ان کی 40 تنظیموں نے پیر کو پورے ملک میں بند اور ہڑتال کی کال دی تھی، جس کی وجہ سے دہلی اور آس پاس کی ریاستوں میں اس کا خاصا اثر دیکھنے کو ملا۔ کسانوں کے بند کی وجہ سے پنجاب، ہریانہ، یو پی، بہار اور راجستھان سمیت ملک کی مختلف ریاستوں میں اس کا اثر رہا۔ تامل ناڈو، آندھرا پردیش اور مہاراشٹر میں بھی ریاستی حکومتوں اور مختلف تنظیموں نے کسانوں کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ کسانوں کے ذریعے ہڑتال بند کے اعلان کے باعث دہلی کو ملانے والے دیگر ریاستوں کی شاہراہوں پر ٹریفک جام رہی، جس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کسانوں کی ہندوستان بند کال کے پیش نظر دہلی کے اہم مقامات من جملہ لال قلعہ اور کئی میٹرو اسٹیشنوں پر سیکیورٹی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے مختلف روٹس کی ٹرینوں کی آمد و رفت پر بھی اثر پڑا، خاص طور پر پنجاب اور دہلی کی 25 ٹرینوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی۔ پاکستان کے محکمہ شہری ہوابازی نے افغانستان کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق افغانستان کی نجی ایئر لائن کام ایئر کو اسلام آباد اور کابل کے درمیان براہ راست پرواز کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ پاکستان کے محکمہ شہری ہوابازی کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ افغانستان کی کام ایئر اسلام آباد اور کابل کے درمیان ہفتے میں 3 پروازیں چلانے کی مجاز ہے۔ پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کے لیے فضائی سروس بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سے پہلے طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقاہر بلخی نے کہا تھا کہ کابل کا بین الاقوامی ہوائی اڈا بیرونی فضائی کمپنیوں کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 31 اگست کو امریکی فوجیوں کے انخلا کے دوران کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا تھا اور لازمی آلات و وسائل تباہ ہو گئے تھے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینی نوجوانوں اور نابلس کی استقامت سے سمجھ گئے ہیں کہ غرب اردن فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی فلسطینی نوجوانوں اور نابلس کی استقامت سے سمجھ گئے ہیں کہ غرب اردن ان کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تحریک جہاد اسلامی کے رہنما داؤد شہاب نے پیر کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں نابلس کی استقامت اور جوانوں کو سلوٹ کرتا ہوں جو عزم محکم کے ساتھ جنگ کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں اور انتہا پسند صہیونیوں کی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ شہاب نے تاکید کے ساتھ کہا کہ شہروں، پناہ گزین کیمپوں اور دیہاتوں میں صہیونیوں کے خلاف بھرپور استقامت شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا جو صہیونیوں کی یلغار روک دے گا۔ آج صبح بھی شہر نابلس میں حضرت یوسف کے مزار کے اطراف میں فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں جس کے نتیجے میں 2 صہیونی فوجی زخمی ہو گئے۔ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے ایک کارروائی کر کے شہر معارب کے جنوب میں جارے سعودی اتحاد کی ایک اہم فوجی چھاؤنی الخشیانہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اس کارروائی میں یمنی فوج اور رضاکار فورس نے جنوبی معارب کے الجوبا علاقے کے امریش صحرا میں جارے سعودی اتحاد کے 10 فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ یمن کی فوج نے ان کارروائیوں میں الخشینہ فوجی چھاؤنی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یمن کے فوجیوں نے العبدیہ اور الجوبا علاقوں پر کنٹرول حاصل کرتے ہوئے شہر معارب کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور العبدیہ میں سینکڑوں سعودی زرخریدوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس بیچ میڈیا ذرائع نے صوبے معارب میں جارے سعودی اتحاد کے وسیع حملوں کی خبر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبے معارب کے سروا علاقے پر 6 مرتبہ اور حریب و الجوبا شہروں پر کم سے کم 24 بار بمباری کی۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے اتوار کو صوبے الجوف کے شہر الحزم کو حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔ صوبے سادہ کا سرحدی علاقہ شدہ بھی جارے سعودی اتحاد کے راکٹوں اور توپ خانوں کے حملوں کا نشانہ بنا۔ ابھی ان حملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹیں سامنے نہیں آئی ہیں۔ جارے سعودی اتحاد صوبہ معارب کے محاذوں پر اپنے فوجیوں اور زرخرید جنگجوؤں کی شکست کے بعد آج کل اس صوبے کو پہلے سے زیادہ وحشیانہ طریقے سے فضائی حملوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے ایک بار پھر مغربی یمن کے الحدیدہ صوبے میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 310 بار الحدیدہ جنگ بندی معاہدے کو پامال کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد اور اس کے زر خریدوں نے مختلف قسم کے ہلکے و بھاری ہتھیاروں سے الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا اور جارحیت کا ارتکاب کیا۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف جارحانہ فوجی حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے۔ یمنی عوام کی استقامت و پائیداری کے نتیجے میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو ابھی تک اپنا کوئی ہدف حاصل نہیں ہوا ہے۔ بحرینی جیلوں میں بچوں سے جبری اعتراف لینے کے لیے انہیں سخت اور وحشتناک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی نے بحرین کی جیلوں میں بحرینی بچوں پر تشدد کے حوالے سے ایک دستاویزی رپورٹ تیار کی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ جیل میں قید 18 سال سے کم عمر کے بچوں پر سخت تشدد کر کے انہیں ایسے کاموں کا اعتراف کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو انہوں نے کبھی انجام ہی نہیں دیے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مقامی اور بین الاقوامی اداروں کی رپورٹوں اور دستاویزات کی بنیاد پر فروری 2011 سے اگست 2021 تک کم سے کم 607 بحرینی بچوں کو مختلف قسم کے شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بحرین کی سینٹرل جیل بچوں کے حقوق کی پامالی کے سلسلے میں سر فہرست ہے، جبکہ الحوض الجوف جیل دوسرے نمبر پر ہیں۔ جمعیت الوفاق نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ 2011 سے 2021 تک 1700 سے زیادہ بحرینی بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بحرین میں 14 فروری 2011 سے آلی خلیفہ کی ڈکٹیٹر موریسی حکومت کے خلاف عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بحرین میں جاری مظاہروں اور بدامنی کے دوران آلی خلیفہ کے سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں اب تک دسیوں افراد جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ آلی خلیفہ حکومت نے سینکڑوں بحرینیوں کی شہریت منسوخ کر دی ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے درمیان جاری اختلافات اور کشمکش کے دوران حکومت بحرین نے قطر کے خلاف نیا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی میڈیا کے ذریعے منامہ کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات کر رہا ہے اور بحرین کے فوجی اور سیکیورٹی اہلکاروں کو اپنی طرف کر لیا ہے۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے بہت منظم طریقے سے منامہ کو اشتعال دلا رہا ہے اور بحرین کے کچھ فوجیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو اپنے حق میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے بھی کہا ہے کہ الجزیرہ ٹی وی کے ذریعے بحرین کی بادشاہت کے خلاف قطر کی جانب سے غلط پروپیگنڈا اور منفی کمپین چلائی جا رہی ہے، اور ان میں سے قطر کے اس ٹی وی چینل کے ذریعے ایک بحرینی نوجوان اور ایک سیکیورٹی عہدیدار کے درمیان ہونے والے مکالمے اور قیدی بچوں کے عنوان سے قیدیوں کی ملاقات سے روکے جانے اور ان پر تشدد کے دعووں کو ایک بار پھر نشر کیا گیا ہے، اور یہ کام منظم طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے۔ بحرینی وزارت داخلہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ الجزیرہ ٹی وی چینل کے طریقے کار کی بنیاد ہی بحرین اور بحرینی عوام کو اشتعال دلانے اور الزامات لگانے پر استوار ہے۔ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ دشمنانہ اقدامات قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے کچھ عرصے پہلے بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم سلمان بن حمد آل خلیفہ سے ملاقات میں خلیج فارس تعاون کونسل کے مسائل حل کرنے میں سعودی عرب میں العالی کے نام سے منعقدہ اس کونسل کے اجلاس کو ناکام قرار دیا تھا۔ سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر نے 5 جون 2017 کو قطر سے اپنے تعلقات منقطع کر لینے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد دسمبر 2020 میں سعودی عرب کے شہر العالی میں قطر اور 4 ممالک سعودی عرب، بحرین، امارات اور مصر کے درمیان آشتی کے لیے اجلاس منعقد ہوا تھا، جس کے بعد مذکورہ ممالک نے ایک بیان جاری کر کے دوحہ کے ساتھ اختلافات کے ختم ہونے کا اعلان کیا تھا اور قطر کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. سامعین آج سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب باوفا کا چہلم ہے. اس موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران سوگوار اور عزادار ہے اور ہر طرف مجالس عزا اور نوحہ و ماتم کا سلسلہ جاری ہے. سامعین اربعین حسینی ہر سال جوش و ولولے کے ساتھ منایا جاتا ہے. اربعین امام حسین کا پیغام کیا ہے؟ اربعین امام حسین علیہ السلام سے دشمن کیوں خوف زدہ ہے؟ اس تناظر میں ہم نے گفتگو کی پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر سید میثم حمدانی سے. تو انہوں نے کہا
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور ان ایام کے والد سے آپ کو اور سامعین گرامی کو تسلیت عرض ہے. آج ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جہاں پر اور پروگرام منعقد ہو رہے ہیں, مجالس ادا ہو رہی ہیں, وہاں پر پیدل چل کر مختلف مقامات پر حاضر ہونا, خصوصاً نجف اور کربلا کے اندر جو مشی کا یہ عظیم جو جلوس نکلتا ہے اور نجف سے لوگ پیدل چل کر کربلا میں حاضر ہوتے ہیں, تو در حقیقت یہ اپنی حاضری کا ایک اعلان ہے. در حقیقت یہ لبیک کہنے کا عملی طریقہ ہے. اپنے عمل کے ذریعے کئی کئی سو کلومیٹر چل کر مومنین اور عزاداران امام حسین علیہ السلام اس حرم امام حسین علیہ السلام پر پہنچ کے اپنی حاضری کا اور اپنی جو ہے آمادگی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے قیام کے لیے, آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں. اگرچہ ہم سنہ 60 ہجری میں کربلا میں تو نہیں تھے کہ ہم آپ کو وہاں پر مدد کر سکتے اور اس معرکے کے اندر ہم اپنی جان آپ کی قدموں کو قربان کرتے, لیکن آج کے اس دور میں ہم آپ کے اس مشن پر ہیں. اور یہ درحقیقت ایک قسم کی اس ولایت تقوینی کی عملی نمونہ ہے کہ جو نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کے منسوب حدیث ہے کہ ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یہ حرارت جو ہے, یہ گرمی جو ہے, یہ جذبہ جو ہے جو شہادت امام حسین علیہ السلام کو ان مومنین کے دلوں کے اندر موجود ہے, یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ حرارت کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے, یہ کبھی ٹین. یہ مسلمان, یہ لوگ جو ان مشی کے ذریعے, اس واک کے ذریعے اپنے اور اپنے اس کردار اور عمل کے ذریعے جو دکھانا چاہتے ہیں, وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے راستے مادگی ہے. یہ اعلان ہے اپنی اس حاضری کا کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی آمادگی, ان کی نصرت کے لیے اور ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان ہے. یہ عزاداران امام حسین, یہ عاشقان امام حسین, یہ عاشقان شہادت جو جوک در جوک پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں اب تو مسلمان کی بھی قید نہیں ہے کہ جی صرف مسلمان ہو یا شیعہ ہو یا سنی ہو, نہیں, اب تو عیسائی بھی ہیں, اب غیر مسلمان بھی ہیں, ہندو, جس کے اندر وہ حق اور حقانیت اور حقیقت کی جو ایک روشنی, اس کی دیا جو ہے انسان کے اس کے دل میں اگر جل رہا ہے تو وہ حقیقت میں اپنی اس اظہار کر رہا ہے اپنے مادگی کا. اور یہ درکت سب یہ وہ لشکر رہے امام زمانہ ہے کہ امام کے انشاءاللہ ظہور پر یہ سب عملی طور پر اپنی اس حضور کو اور اپنی اس نصرت کو جو ہے وہ اعلان کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار. جی ہاں, پوری دنیا کے اندر خوف محسوس ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ بہرحال آج کل تو کرونا کی وجہ سے جو پابندیاں عائد ہیں, اب کرونا کا بہانہ ہے. جب یہ کرونا نہیں تھا 2 سال پہلے, تب بھی مختلف جگہوں پر مختلف بہانوں سے یہ کوشش کی جاتی تھی کہ کم سے کم اس قسم کی سہولت فراہم ہو سکے کہ زائرین حاضر ہو سکیں. زائرین اور یہ خوف حقیقت اسی بات کی طرف پھر دوبارہ اشارہ میں کروں گا جو میں نے پہلے عرض کیا آپ کے طرف سے, یہ خوف ان کو زیارت سے خوف نہیں ہے, ان کو ان لوگوں سے خوف نہیں ہے, ان کو اس مقصد ہدف اور اس انگیزے سے آپ کہیں یا اس جذبے اور اس روحیے سے خوف ہے کہ جو ان عزاداروں کے دلوں میں ہے, کہ جو امام مہدی کی نصرت ہے, ان باطل قوتوں کو خوف آج امام مہدی سے خوف ہے، آج اس حقیقی نظام سے خوف ہے کہ جو الہی نظام ہے جس نے بالآخر نافذ ہو کے رہنا ہے، یہ اس سے خوف زدہ ہے. اور اس خوف کی علامت آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے نہ کہیں آپ دیکھیں، آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے اپنے ملک میں مختلف شہروں کے اندر انہوں نے کنٹینرز رکھ کے سڑکیں بند کی، کبھی پابندیاں لگاتی ہیں، کبھی ایف آئی آر کاٹتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ تو پیدل چل رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تو اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پیدل چل رہے ہیں، اپنے عشق اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. لوگ کئی کئی سو کلومیٹر چل کے جو ہے وہ نظر آئی، کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں دنیا کے اندر تو ممالک جو ہے لاکھوں روپے لگا کر، بجٹ لگا کر، اتنا بڑا بڑا بجٹ لگا کر میراتھن ریسز کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، تو پھر یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ خوب اس کی واضح ہے اس کا جواب، یہ در حقیقت اس عالمی نظام سے خوف زدہ ہیں، یہ خوف زدہ ہیں اس جہت سے، کیونکہ جس ایک جہت میں اس ایک رنگ میں آپ دیکھیں اس اربعین کے رنگ کے اندر، اس اربعینی رنگ میں کوئی نہ نسل کا کسی کا فرق ہے، نہ رنگ کا فرق ہے، نہ کسی ملک کا فرق ہے، جہاں پہ ایرانی کی خدمت کرنے والے خدمت کر رہے ہیں، جہاں پر وہ پاکستانی کی خدمت، وہاں ان کی نظر میں یہ عزاداران امام حسین جو ہیں یا زائرین امام حسین، ان کی کوئی رنگ اور نسل نہیں ہے، ان کی کوئی جو ہے وہ کوئی ملکی شناخت نہیں، ان کی شناخت ہے تو وہ الہی شناخت، یہ اس ایک شناخت کی خوف کی وجہ سے ہے، یعنی اس اکائی کا خوف ہے، چونکہ اس کے اندر ایسی اکائی ہے کہ جو پوری دنیا کو ہضم کرنے کو تیار ہے، یہ پوری دنیا کو ایک راستہ دکھانے کو تیار ہے، تو ظاہر ہے اس حقیقت سے اور اس ہدایت کے اس عظیم چراغ سے کہ جو ہر روز برف فروختہ ہو رہا ہے، ہر روز بڑا ہو رہا ہے، خوب اس کی نورانیت سے وہ باطل قوتیں استکباری طاقت صرف اپنے بتلان کے اوپر، اس باطل نظام کے اوپر ہے، ظاہر ہے ان کو پھر اس سے خوف ہے کہ یہ ہماری اس باطل قوت کو چیلنج ہے.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہے، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں،
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے کا۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 مہر، 20 سفر المظفر اور 27 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس سفر المظفر سن 61 ہجری قمری کو نواسِ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو اپنے 72 باوفا اصحاب کے ہمراہ یزیدی فوج سے مقابلہ کیا اور ایک غیر مساوی جنگ میں نہایت مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کے اہل خانوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ہر سال 20 سفر المظفر کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا جاتا ہے، جس میں واقعہ کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے دن اہل بیت کا قافلہ یزید کی اسلام دشمن ماہیت آشکار کرنے اور تحریک حسینی کی حقانیت ثابت کرنے کے بعد کربلا پہنچا۔ اس روایت کے مطابق واقعہ کربلا کو 40 روز گزر چکے تھے، لیکن زمین ابھی تک شہداء کے خون سے سرخ تھی۔ وہاں پر اہل بیت کی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے چند باوفا ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، جو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تھے اور انتہائی گریہ و زاری کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی قبر مبارک کی زیارت کر رہے تھے۔ ستائیس ستمبر 1325 عیسوی کو بر صغیر کے عظیم قصیدہ گو، مثنوی نگار، غزل گو، نثر نگار، صوفی اور فن موسیقی کے ماہر امیر خسرو کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام ابو الحسن یمین الدین محمود تھا اور تعلق وسطی ایشیائی ترکوں کے قبیلے لاچین سے تھا۔ وہ ہندوستان کے ضلع ایٹا کے مقام پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی عمر صرف 8 برس تھی اور نانا نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ 20 سال کی عمر میں عربی، فارسی اور مروجہ علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے۔ انہیں شروع سے ہی شاعری اور موسیقی کا شوق تھا۔ بعض محققین کے نزدیک اردو غزل کی ابتدا امیر خسرو نے ہی کی ہے۔ انہوں نے ایرانی اور ہندوستانی موسیقی کے امتزاج سے بہت سی راگنیاں ایجاد کیں اور شمالی ہندوستان میں موسیقی کا انداز بالکل بدل دیا۔ قوالی کے موجد وہی ہیں۔ بعض سازوں بالخصوص طبلے اور ستار کی ایجاد بھی انہی سے منسوب کی جاتی ہے۔ ستائیس ستمبر سن 1940 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم میں تین ممالک کے درمیان پولادین معاہدہ عمل میں آیا۔ روم، برلن اور ٹوکیو کو ایک مرکز کے ذریعے آپس میں ملانے والے اس معاہدے پر نازی جرمنی، اٹلی اور جاپان کی حکومتوں نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کی بنیاد پر دوسری جنگ عظیم میں یہ حکومتیں مرکزی کردار کی حامل حکومتوں کے نام سے موسوم ہوئیں۔ امریکہ پر جاپان کا حملہ اور امریکہ کا دوسری جنگ عظیم میں شامل ہونا اس معاہدے کے نتائج میں سے ہے۔ ستائیس ستمبر سن 1949 عیسوی کو تاریخی اور گنجان آبادی والا شہر بیجنگ باقاعدہ طور پر چین کا دارالحکومت قرار پایا۔ مشرقی چین میں واقع شہر بیجنگ چین کے بڑے تہذیبی، اقتصادی اور سیاسی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ چین میں ماؤ کے اقتدار حاصل کرنے اور چیانگ کائی چک حکومت کی چین سے جزیرہ سرخ یعنی تائیوان میں منتقلی کے بعد اس شہر کو دارالحکومت بنایا گیا۔ 27 सितंबر सन 1959 ईस्वी को उर्दू के मशहूर अदीब, शायर और सहाफ़ी मौलाना अब्दुल मजीद सालिक का इंतकाल हुआ। वो 12 सितंबर 1894 में पंजाब में पैदा हुए। उन्होंने 1914 ईस्वी में 20 साल की उम्र में पठानकोट से एक अदबी रिसाला फानूस ख्याल जारी किया। 1920 ईस्वी में जब रोज़नामा ज़मींदार लाहौर से निकलना शुरू हुआ तो वो उसके इदाराती अमले में शामिल हो गए। 1927 ईस्वी में अब्दुल मजीद सालिक ने मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर के इश्तराक अमल से रोज़नामा इनकलाब जारी किया, जो क़याम पाकिस्तान के बाद तक जारी रहा। उनकी अहम किताबों में सरगुज़श्त, तश्कील इंसानियत, मुस्लिम सकाफ़त, हिंदुस्तान में ज़िक्र इकबाल, यारान कोहन साल, 100 बड़े आदमी और फ़ारसी और उर्दू शायरी का मजमुआ राह व रसम शामिल है। पांच मेहर सन 1360 हिजरी शमसी को बानी इनकलाब इस्लामी हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर ईरान के दिलेर, शुजा और इनकलाबी मुजाहिदीन ने एक मुनज़्ज़म और तेज़ हमला करके आबादान शहर का मुहासरा तोड़ने में कामयाबी हासिल की। काबिल ज़िक्र है कि ईरान पर इराक़ की मुसल्लत करदा जंग के शुरू में ही जनूबी ईरान का अहम शहर आबादान इराकी फ़ौज के महासरे में आ गया था और उसके अतराफ में दुश्मन के मोर्चों की कसरत की वजह से एक साल तक इस शहर को आज़ाद कराना मुमकिन नहीं हो सका था। इसीलिए आबादान का महासरा तोड़ना और इसको आज़ाद कराना ईरान पर इराक़ की मुसल्लत करदा जंग की तारीख में ईरानी इनकलाबियों का एक अजीम कारनामा शुमार होता है। सामीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम यादों के झरोके यहीं पर ख़त्म होता है।
सादात कर्बला, सादात कर्बला, चेहलों को कर्बला में जब आई
سید الشہداء کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج ہم اربعین امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کے بارے میں مختصر روشنی ڈالیں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آج جس طرح اربعین سید الشہداء دنیا بھر بالخصوص کربلا معلی میں منایا جاتا ہے، ماضی میں اس کو کیسے مناتے تھے۔ اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر کربلا اور نجف کے درمیان جو اربعین واک انجام پاتی ہے، اس کی تاریخی حیثیت بنتی جا رہی ہے۔ اب تو وہ لوگ جو کربلا اور نجف نہیں پہنچ پاتے، اپنے اپنے ممالک میں اربعین واک انجام دے کر اس سنت عظما کو زندہ کر رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
علم کو کربلا میں جبائیں وہ بیبیاں، سادات کربلا، سادات کربلا، علم کو کربلا میں جبائیں وہ بیبیاں، سادات کربلا۔ کچھ بھی چشم تے عباس دینے آئی ہوں پر ساس سکینہ کا،
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ فرماتے ہیں، اربعین کا یہ اجتماع اور اربعین واک تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ ہے۔ یہ حسینی تحریک امام حسین علیہ السلام کی معرفت میں اضافے میں مؤثر کردار کا حامل ہے۔ اربعین کی ایک عالمی حیثیت ہے اور یہ سلسلہ عالمی تر اور وسیع تر بھی ہوگا۔ یہ سید الشہداء کا مقدس خون ہے جو اب بھی جوش مار رہا ہے، یہ روز بروز زندہ تر اور تازہ تر ہوتا جائے گا۔ یہ وہی پیغام ہے جو سید الشہداء اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حلقوم مبارکہ سے انتہائی غربت و بے کسی کے عالم میں نکلا تھا۔ آج اس نے پوری دنیا کو اپنے حصار میں لے لیا ہے اور مستقبل میں بھی اس میں بھرپور اضافہ ہوگا۔
عزیز سامعین، آج جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اربعین کے ایام ہیں، لاکھوں افراد سید الشہداء کی مظلومیت اور آپ کی تنہائی کی یاد میں نجف سے کربلا کا 80 کلومیٹر کا سفر پیدل چل کر انجام دے رہے ہیں۔ اس عظیم اجتماع کی تعریف و توصیف ممکن نہیں ہے۔ اس عظیم اجتماع میں شریک افراد کے احساسات و جذبات کو زبان و قلم کے ذریعے منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ نجف سے کربلا کے اس راستے میں آنے والے تمام دیہات، گاؤں اور بستیاں اس اجتماع کی میزبان ہیں۔ نجف و کربلا کے راستے میں موجود عاشقان سید الشہداء، زائرین کربلا کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عاشقان سید الشہداء نے جو اپنے آپ کو خدام زائرین کہلوانا پسند کرتے ہیں، اپنے گھروں، دکانوں، مہمان خانوں، امام بارگاہوں، مساجد، مسافر خانوں اور ہوٹلوں کو زائرین کی رہائش گاہوں میں تبدیل کر دیا ہے۔
سامعین، نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سے مبارکہ نقل ہوئی ہے کہ بے شک شہادت حسین سے مومنین کے دلوں میں ایسی آتش روشن ہوگی کہ جو کبھی سرد نہ ہوگی۔ کہتے ہیں گزشتہ برسوں میں 20 ملین سے زیادہ لوگ احب اللہ من احب الحسین، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے کہ سلوگن کے ساتھ کربلا میں اکٹھے ہوئے تھے۔ نجف سے کربلا جانے والا عوام کا یہ جمع غفیر سید الشہداء کی سیرت و تعلیمات کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینے کا عہد کرتے ہوئے سید الشہداء کی سیرت و تعلیمات کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینے کا عہد کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی پکار یعنی ہے جو کوئی میری مدد کرے پر لبیک کہنے کی شعوری کوشش ہے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس استغاثے کو 1400 برس بیت چکے ہیں، لیکن راہ امام حسین علیہ السلام پر چلنے کے خواہش مند آج بھی اس نعرے کو سن رہے ہیں اور اس پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کا عزادار، سوگوار اور پیروکار سید الشہداء نجف سے کربلا اس اجتماع میں شرکت کر کے نواسی رسول حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور فرزند امام حسین سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر مقصد سید الشہداء کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ زیارت کے لیے طویل مسافتوں کو پیدل چل کر عبور کرنا تاریخ میں کئی بار انجام پایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 70 بار خانہ خدا کا پیدل سفر کیا تھا۔ بہت سے انبیاء و اوصیاء نے پیدل چل کر اپنے رب کے ہاں منفرد انداز سے حاضری دی۔ نواسے رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے کئی بار پیدل حج کیا، بلکہ آپ کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ آپ ننگے پاؤں چل کر حج کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ دینی و الہی ادیان کے علاوہ بھی لوگ پیدل چل کر اپنی منتیں پوری کرتے تھے۔ مثال کے طور پر قیصر روم نے خداوند عالم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اسے ایران کی بادشاہت کے مقابلے میں کامیابی نصیب ہوئی تو شکرانے کے طور پر اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ سے بیت المقدس کی زیارت کے لیے پیدل سفر کرے گا۔ قیصر روم نے ایرانی بادشاہت کے خلاف کامیابی حاصل کرنے پر اپنی منت پوری کی اور بیت المقدس تک پیدل سفر کیا۔
سلام کے روزہ مقدس کی زیارت آپ کے بعد کے ائمہ میں ایک رائج عبادت تھی۔ اس زیارت کے ساتھ ہمیشہ کئی واقعات جڑے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر عباسی خلیفہ متوکل کے دور میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہاتھ کٹوانے پڑتے تھے۔ ظالم حکومت زائرین کے ہاتھ کاٹتی، لیکن پھر بھی زائرین زیارت کا شرف ضرور حاصل کرتے۔ دور کی بات نہیں، صدام ڈکٹیٹر کے زمانے میں حکومتی کارندے زائرین کے راستے میں ایک ہاتھ لگا کر حملے کرتے اور زائرین کو جبر و تشدد کا نشانہ بناتے۔ صدامی کارندے پوری کوشش کرتے کہ عوام کو زیارت امام حسین علیہ السلام سے روکا جائے، لیکن عاشقان امام حسین علیہ السلام مصائب و مشکلات برداشت کرتے لیکن زیارت کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ظالم و جابر صدام کی سرنگونی کے بعد عراقی عوام کو اجتماعی طور پر 40 واک اور کربلا میں 40 سید الشہداء کو منانے کا موقع نصیب ہوا۔ میڈیا کے اعداد و شمار کے مطابق 2003 میں 2 سے 3 ملین زائرین نے 40 سید الشہداء کے اجتماعات میں شرکت کی۔ 2012 میں یہ شرکت 10 ملین سے تجاوز کر گئی، البتہ بعد کے برسوں میں یہ تعداد 15 ملین رپورٹ ہوئی۔ عراق میں 40 کے اجتماعات کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کی متفقہ رائے ہے کہ آخری برسوں میں یہ تعداد 20 سے 25 ملین زائرین تک پہنچ گئی۔ کربلا کے لق و دق صحرا میں بظاہر یہ جنگ ایک دن سے کم دورانیے پر مشتمل تھی، لیکن حق و باطل کی اس جنگ کے اثرات آج بھی انسانیت کے قلب و ذہن میں موجزن ہیں۔ 61 ہجری قمری کا امام حسین علیہ السلام کا یہ بے مثال انقلاب ایک صاف و شفاف چشمے کی مانند ماضی کی طرح آج بھی رواں دواں ہے۔ اس کے پاک و پاکیزہ خیالات و نظریات رہتی دنیا تک نہ صرف زندہ و تابندہ رہیں گے بلکہ مردہ دلوں کو اس سے جلا ملتی رہے گی۔
آباد ہوئی کرب و بلا، اجڑا مدینہ برباد آباد ہوئی میں آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں
آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ
چودہ سو سال بعد آج دنیا بھر سے لاکھوں افراد کربلا پہنچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، ہم کربلا میں موجود نہیں تھے کہ آپ کا ساتھ دیتے، لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ آپ نے جس دین اسلام کے لیے بے مثال قربانی دی، ہم اس کے تحفظ اور فروغ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج جب ہم یہ کلمات اپنے زبان و قلم سے بیان کر رہے ہیں تو اس وقت دنیا بھر سے آئے لاکھوں زائرین نجف اشرف سے کربلا کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس اجتماع میں شیعہ سنی سے ہٹ کر غیر مسلموں کی بھی ایک بڑی تعداد شریک ہے۔ اربعین واق اپنی نوعیت و اہمیت کے حوالے سے ایک منفرد واق ہے۔ اس واق میں زائر پیدل سفر کرتا ہے اور اس کا بدن یقیناً تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، لیکن اس پیدل چلنے سے اس کے قلب و روح کو جو تقویت و طاقت ملتی ہے اس کو بیان کرنا محال ہے۔ یہ سفر زائر کے قلب و ذہن کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے۔ وہ نہ صرف خود مشکلات بھرے اس سفر کو جاری رکھتا ہے بلکہ اپنے ساتھ چلنے والے زائرین کی خدمت کو بھی اپنے لیے سعادت و کامرانی تصور کرتا ہے۔ اس واقع میں شریک زائرین کی متفقہ رائے ہے کہ جو آگاہی و معرفت اس واقع کے دوران حاصل ہوتی ہے اس کو زبان و بیان میں پیش کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق آپ کے قلب و روح سے ہے۔
سامعین، اس واقع کے دوران جو اسٹال لگائے جاتے ہیں انہیں موکب کہا جاتا ہے۔ موکب لگانے والے اور اس کے ذریعے زائرین کی خدمت کرنے والے دونوں روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ ان اسٹالوں یا موکبوں پر پیدل چلنے والے زائرین کے لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ کھانے پینے سے لے کر آرام، حتی مساج اور طبی سہولیات کی مفت فراہمی ہر زائر کو ان میزبانوں کے لیے دعائے خیر پر آمادہ کر دیتی ہے۔ میزبان اور مہمان کا یہ تعلق دنیا کے کسی اجتماع اور کسی مقام پر نظر نہیں آئے گا۔ مہمان میزبان اور میزبان مہمان کے لیے ممنون و مشکور نظر آتا ہے، اور دونوں کے قلب و روح کو اس خدمت سے جو قلبی سکون ملتا ہے وہ بے مثال ہوتی ہے۔ اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر مختلف اجتماعات، بالخصوص نجف و کربلا کے درمیان اربعین باغ کے شرکا میں اسلامی و معنوی شعور پختہ ہوتا ہے۔ یہ اجتماعات اسلامی معرفت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اربعین باغ کے عظیم اجتماعات کو عالمی میڈیا اگرچہ شایان شان طریقے سے نہیں پیش کرتا، لیکن سوشل میڈیا نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس واقعے کو پیشہ ورانہ انداز سے دنیا کے مختلف خطوں میں پیش کریں۔ اربعین کا اجتماع 20 صفر کو منعقد ہوتا ہے۔
اس اجتماع کے قریب آتے ہی اس اجتماع کے بارے میں عالمی رائے عامہ کو ایک جستجو سی رہتی ہے۔ وہ اس اجتماع میں شریک عاشقان سید الشہداء کو دیکھ کر ہمیشہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بزرگ ہستی یعنی امام حسین علیہ السلام کون ہے، جن کی شہادت کو تقریباً 1400 سال بیت چکے ہیں، لیکن اربعین کے اجتماع میں شریک افراد کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس شخصیت کے لیے وہ گریا کنہ ہیں اور اس کی یاد میں کئی دن کا پیدل سفر کر رہے ہیں، وہ حال ہی میں ان سے جدا ہوا ہے۔ زائرین کی امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف عاشقانہ حرکت اس عشق اور عقیدت کو ظاہر کرتی ہے جو زائرین کے قلب و ذہن میں نواس رسول کے بارے میں موجود ہے۔ اربعین سید الشہداء حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کے ہدف و مقصد کو زندہ و پائندہ رکھنے کے عزم کا اظہار ہے۔ بے شک یہ سنت حضرت زینب ہے۔ جس وقت تک اربعین کا یہ اجتماع اسی انداز سے جاری و ساری رہے گا، عاشور اور حسینی تحریک اپنا اثر باقی رکھے گی، اور اسلام کے سائے میں چلنے والی حسینی اور کربلائی تحریک اسلام کے تحفظ و دفاع میں اپنا بے مثال کردار ادا کرتی رہے گی۔
کربلا 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 عشق خدا کربلا در سے وفا کربلا راہنما کربلا راہ بقا کربلا
سینوں میں ہے کربلا ذہنوں میں ہے کربلا دھڑکنوں میں کربلا سانسوں میں ہے کربلا
کبھی نہ جا سکا
کربلا
جو بھی آ گیا
کربلا,
سن سکو تو دو دلوں کی ایک ہی صدا ہے, صدا ہے
کربلا میں, دل میں کربلا ہے, دل ہے کربلا میں, دل میں کربلا ہے,
سوتے جاگتے نگاہ میں حرم سرا ہے
کربلا میں, دل میں کربلا
تو دکھا نہیں, جو یہ کہہ دے کربلا میں مانگا اور ملا نہیں,
جو یہ کہہ دے کربلا میں مانگا اور ملا نہیں,
ڈھونڈتے ہو تم کہاں ہے یہیں پہ لا مکان, کربلا حسین کی حسین کا خدا ہے
کربلا میں,
بے سبب نہیں اس قدر بلند یہ زمین, بے سبب نہیں تشنا لب کی سر زمین پہ کوئی تشنا لب نہیں,
تشنا لب کی سر زمین پہ کوئی تشنا لب نہیں,
اس کے علم آگہی مل رہی ہے زندگی, اس کے ہاتھ کٹ گئے یہاں وہ بانٹتا ہے
کربلا میں,
جعفر صادق علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں, مومنوں کربلا جایا کرو تاکہ تم جنت کے راستوں سے انجان نہ ہو,
زائری کا جب شرف ملا حسین کی قسم, زائری کا جب شرف ملا حسین کی قسم, پہلی بار کربلا میں میں نے جب رکھے قدم,
پہلی بار کربلا میں میں نے جب رکھے قدم,
کیفیت بتاؤں کیا دل سناؤں کیا, ایسا لگ رہا تھا بس یہی وطن میرا ہے
کربلا میں, دل میں کربلا ہے, دل ہے کربلا میں, دل میں کربلا ہے,
ہر نبی کو کربلا دکھائی ہے خدا نے, ہر نبی کو کربلا دکھائی ہے خدا نے, کربلا کی منزلت بتائی ہے خدا نے,
کربلا کی
ہو یا ہو قضا, ہر مرض کی ہے دوا, سر زمین کربلا کی خاک بھی شفا ہے
کربلا میں, دل میں کربلا ہے, دل ہے کربلا میں, دل میں کربلا ہے,
فرض ہے یہی لہو پہ اور فرض بھی یہی, فرض ہے یہی لہو پہ اور فرض بھی یہی, مجلس حسین کو ہے وقف ساری زندگی,
مجلس حسین کو ہے وقف ساری زندگی,
جسے ہم بچھائے ہم اور علم سجائے ہم, بچپنے میں والدین سے یہی سنا ہے
کربلا میں, دل میں کربلا ہے, دل ہے کربلا میں,
سامعی نبی آپ اربعین حسینی کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا ایک مرتبہ پھر سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلے چند اخبارات کی سرخیاں سماعت فرمائیے. روزنامہ قدس آن لائن, رہبر انقلاب اسلامی نے بزرگ عالم دین عارف و فلسفی علامہ حسن زادہ عملی کے جسد خاکی کی نماز جنازہ ادا کی. ایران کے عام الشہر میں ایک ہفتے تک عزائے عمومی کا اعلان, عام سوگ کا اعلان. ہمشہری ایران نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے جس کی سزا پابندیاں ہوں، روسی وزیر خارجہ لاواروف کا بیان۔ لوموند، طالبان نے ایئر لائن کمپنیوں سے افغانستان کی پروازیں بحال کرنے کی درخواست کر دی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلی خبریں۔ اخبار تہران ٹائمز کی سرخی ہے، دنیا کا کوئی بھی ہتھیار امام حسین کی محبت دلوں سے مٹا نہیں سکتا، سابق لبنانی وزیر۔ تہران ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے لبنان کے سابق وزیر تراد حمادہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی اسلحہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی محبت کو دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے دل سے یا پھر تاریخ انسانیت سے چھین نہیں سکتا۔ حمادہ نے کہا کہ حسین کے انقلاب نے انسانوں کے ذہنوں کو متاثر کیا ہے اور ایسے اقدار اور اصول قائم کیے ہیں جسے انسان کے دل سے مٹایا نہیں جا سکتا، نہ تو عام ہتھیار نہ ہی سافٹ ویئر کے ذریعے اسے ختم کر سکتے ہیں۔ لبنان کے سابق وزیر نے مزید کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کا منشا وہ الہی اصول ہے جنہیں انسان کی روح میں ودیت کے طور پر رکھا گیا ہے، اسی لیے حسین کی محبت اور آپ کے غم کو ذہنوں اور دلوں سے مٹانا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اربعین کے موقع پر جب امام حسین علیہ السلام کے روزے کی جانب قدم بڑھتے ہیں تو اس کا اصل مقصد ابا عبداللہ حسین سے محبت کا اظہار ہے۔ یہ راستہ ہمیں فرزند رسول کی تعلیمات اور ظالموں کے ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اخبار رائے الیوم، مشکوک نارملائزیشن کانفرنس نے تمام عراقیوں کو اس کے خلاف متحد کر دیا۔ عراق میں نفوذ، اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، انتشار پھیلانا اور نسلی اور مذہبی اختلافات کو ہوا دے کر خانہ جنگی پیدا کرنا ہمیشہ سے صہیونی حکومت کے ایجنڈے میں رہا ہے۔ اسی روح سے عراق کے کردستان علاقے میں امن اور بازیابی کانفرنس کے عنوان کے تحت ایک نشست منعقد کر کے عراق کے مختلف علاقوں سے 300 شہریوں کو اس میں شامل کیا گیا۔ کانفرنس کے مقررین میں سابق صہیونی صدر شیمون پیرس کا بیٹا بھی شامل تھا، جو باتیں اس کانفرنس میں صہیونی حکومت سے متعلق برقرار صہیونی حکومت سے تعلقات برقرار کرنے کے سلسلے میں ہوئیں۔ وہ ایک طرف یہ نشست ایک ایسے موقع پر منعقد ہوئی ہے جب عراق امریکی جارحیت کے ملبے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس ملک کے عوام نے استقامتی محاذ میں شمولیت کو ہی عراق کے استحکام کا واحد طریقہ پایا ہے، جسے اب نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن حکومت سمیت تمام دھڑوں اور عوامی نمائندوں نے اس نشست اور اس کے بانیوں کی جو مخالفت اور عراق کے عدالتی نظام نے کانفرنس کے شرکا کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے اور سخت سزا دینے کا جو اعلان کیا ہے، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ عراقی عوام آج بھی اپنے وقار، افتخار، اپنی عزت و آبرو اور عرب اور اسلامی تشخص کو ایسے اوچھے موضوعات پر قربان ہونے نہیں دیں گے۔ سامعین، اب ہندوستان اور پاکستان کے کچھ اخبارات۔ پہلے کچھ اخبارات کی شہ سرخیاں۔ دی ہندو، آج کا ہندوستان بند تاریخی ہوگا، بھارت کسان یونین۔ روزنامہ صحافت، انتخابات سے عین قبل یوگی کابینہ میں توسیع، نئے وزراء کو کام کرنے کے لیے ملے گا محض 3 ماہ کا وقت۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی سرخی ہے، مسلم لیگ نون میں قیادت کے جھگڑے ہیں، خواجہ آصف کا اعتراف۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، پاکستان ہمسایہ ملک ہے، اس کا موقف قابل تحسین، ہم مشکور ہیں، ذبیع اللہ مجاہد۔ اخبار لکھتا ہے کہ ترجمان طالبان اور افغانستان کے معاون وزیر اطلاعات ذبیع اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے اچھے روابط قائم کرے۔ پاکستان ہمسایہ ملک ہے، اس کا موقف قابل تحسین ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ایک انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ عالم برادری کے روابط ضروری ہیں، کئی ممالک نے امریکہ عالم برادری کے سامنے ہمارے حق میں آواز اٹھائی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ چین اور روس نے بھی ہمارے حق میں اقوام متحدہ میں بات کی، افغانستان سے ہمسایہ ممالک کے تعلقات بھی ضروری ہیں۔ ترجمان طالبان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں زبان، مذہب، رسم و رواج، کئی چیزیں مشترک ہیں، پاکستان سے ہماری سرحدیں بھی مشترک ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پنشیر میں لڑائی ختم ہو چکی ہے، ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ سمن ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخی ہے، آسام کی درندگی بی جے پی کی نفرت انگیز سیاست کا شاخسانہ سہیل انجم۔ اخبار لکھتا ہے کہ آسام میں درنگ ضلع کے سیپا جھاڑ علاقے میں سرکاری زمین پر سے مبینہ ناجائز قبضہ ہٹانے کے دوران جو درندگی ہوئی ہے، اس سے پورا ملک لرز اٹھا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس وحشیانہ کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت ہو رہی ہے اور اس واقعے کی اعلیٰ سطحی جانچ کے علاوہ خاتیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں کارروائیوں کے نتیجے میں 800 مسلمان خاندانوں کو اجاڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے 5000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں، ان میں عورتیں، بچے، بزرگ اور بیمار بھی شامل ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچی۔ حسین تقوی کو اجازت دیجیے، رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔Thank you.